الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے دین سے بے وفا ہو جائے گا اور مجھ سے بے وفائی کرے گا، یعنی اللہ تعالی سے بے وفائی کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر بے وفائی کرے گا تو میں ایسے شخص کو دین سے محروم کر دوں گا، دین سے بھی محروم ہو جائے گا اور دنیا سے بھی محروم ہو جائے گا. وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو دین سے مرت گیا، یعنی دادا نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے بے وفا ہو گیا، اس کو پرواہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا احکامات نازل فرمائے، کیا احکامات مجھ پر فرض فرمائے، اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. وہ صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صرف اوپر سے کھانے اور نیچے سے نکالنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں. صبح نکلتا ہے، کماتا ہے، رات کو آ کر کے کھاتا ہے، اور صبح نکالتا ہے پھر نکل جاتا ہے کمانے کے لیے، کہ پھر کھا پی کر کے ڈھونڈ کر کے پھر لے کر کے آ جاؤں اور شام کو اچھا کھانے کے لیے مل جائے. تو بھائی یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دیا ہے، یہ انسانیت کا امتیاز نہیں ہے. جانوروں کو بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جانور چرتا شام کو مالک کے پاس آ جاتا ہے، مالک اس کو باندھ دیتا ہے، اگلی صبح اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے. تو انسان اور جانور کے اندر ایک چیز میں تو یہ دونوں حیوان ہونے کے اندر تو دونوں برابر ہیں، لیکن ایک حیوان ناطق ہے. اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، نطق عطا فرمایا ہے، بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے، سمجھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، سمجھانے کی قوت عطا فرمائی ہے. اور جانور کو اللہ نے یہ سب چیزیں عطا نہیں کی، اس لیے اس کو کیا فرمایا حیوان تو ہے، مطلق حیوان ہے وہ، لیکن انسان کو فرمایا یہ حیوان ناطق ہے، اس کو میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ اس کو نطق بھی دیا، بولنا بھی سکھلایا، حالانکہ کچھ نہیں آتا تھا انسان کو. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا کہ اے ملائکہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. قال تجعل فيها من يفسد فيها، یا اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے، وہ يفسق الدماء، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ونحن نسبح بك، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ اللہ کرتے ہیں، ونسبح بك بحمدك ونقدس لك، اور آپ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، قال اني اعلم ما لا تعلمون، جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا جتنا مجھے علم ہے اس کا علم تمہیں نہیں ہے. پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے، پھر اس کے بعد حکم دیا، وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ، کہ آدم جتنی چیزوں کے نام میں نے تجھے سکھلائے، آپ کو سکھلائے ہیں، آپ ان ملائکہ کے سامنے پیش کیجئے. جب پیش کیے، ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، پھر اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتو اگر تم سچے ہو تو ان ناموں کے مثل لے کر کیا ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں اتنا علم دیا جو ہمارے پاس تھا، اس سے زیادہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ملائکہ کے اوپر فوقیت عطا فرمائی. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق بنایا. انسان آج یہ سمجھتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں صرف کھانے پینے کے لیے، کمانے کے لیے، ہم کھانے پینے اور کمانے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آئے، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء کی دعوت کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ اے قوم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے. جنہوں نے کہہ دیا وہ فلاح پا گئے، اور جنہوں نے نہیں کہا اکڑ گئے، اپنی اکڑ کے اندر آ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی دعوت تھی کہ صرف یہ کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آج ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر یہ کھٹکا رہتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ رزق دیں گے بھی یا نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق دیں گے بھی یا نہیں دیں گے. نہیں، جب کہا دل سے تو دل سے کہنے کے بعد اب دل سے تمام شکوک و شبہات نکال دے کہ اب میرا معبود اللہ ہی ہے. جیسے بچہ باپ سے کہتا ہے کہ ابا مجھے چاکلیٹ اور ٹافی چاہیے، اور کہنے کے بعد بھاگ جاتا ہے گھر کے اندر، اب باپ کہاں سے لائے گا یہ باپ جانے. بچے کے دل میں شبہ نہیں آتا، حالانکہ وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، ابھی عقل بھی کامل نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر شبہ نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ باپ ہے، کہیں سے بھی لا کر کے دے گا. حالانکہ باپ تو عاجز بھی ہو سکتا ہے، کبھی باپ کے پاس رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے باپ کے پاس، اب باپ کہاں سے لا کر کے دے، اس نے فرمائش ایسی کر دی، اب باپ کہاں سے لے کر کے آئے گا. تو باپ عاجز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہیں. لہذا جب کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اب یقین کامل کے ساتھ اس کے اوپر جم جائے، یقین کامل کے ساتھ جم جائے کہ میں نے جو اللہ سے کہا ہے، جو اللہ سے مانگا ہے، اتنے باوفا مالک سے جب میں نے مانگ لیا، اب اس کے بعد تو مجھے ملے گا ہی ملے گا. جب ایک عاجز سے انسان اتنی امید رکھتا ہے کہ یہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، تو ایک غیر عاجز اور طاقتور اور زبردست قدرت والے مالک سے جب انسان کچھ مانگے اور کچھ عرض کرے، کچھ پیشکش، کچھ مانگنے کی غرض سے ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس مانگنے کے بعد اس کے اندر شک کرے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے یا نہیں کریں گے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو معلوم ہوا تو نے کلمہ ہی دل سے نہیں پڑھا، کلمہ ہی دل سے نہیں پڑھا. اگر کلمہ دل سے پڑھا ہوتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر عبادت کے لائق ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو اللہ ہوتے تو دونوں کے اندر جھگڑا ہو جاتا، ایک کہتا بارش برساؤں گا، ایک کہتا نہیں آج میرا دل نہیں چاہ رہا بارش برسانے کا، ایک کہتا میرا دل نہیں چاہ رہا، ایک کہتا آج سورج نکلے گا، ایک کہتا نہیں آج سورج نہیں نکلے گا. کیوں بھائی؟ کہتا آج میرا دل نہیں چاہ رہا سورج نکال لے گا. اللہ نے فرمایا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے فیصلے کے اندر کسی انسان کو کیا، کسی فرشتے اور کسی ملائکہ اور کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر دخل اندازی کر دے. لہذا فرمایا سورہ یاسین کے اندر، فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو کن فرماتے ہیں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. کوئی اللہ کے راستے کے اندر حائل نہیں ہے، کوئی انسان، کوئی نبی، یہاں تک کہ جو نور سے بنے ہوئے ہیں ملائکہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں حائل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مشورہ دے دیں کہ اللہ آپ یوں کر لیجئے. بعض جاہلوں نے عجیب و غریب چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ایک عورت آئی روتی ہوئی، اس نے کہا کہ حضرت میرا بچہ بیمار ہے، دعا کر دیجئے صحیح ہو جائے. حضرت نے کہا جا گھر جا صحیح ہو جائے گا. وہ عورت بھاگ کر کے گھر گئی, جا کے دیکھا تو بچہ مرا ہوا تھا. وہ واپس آئی اور آ کر کے کہا کہ آپ تو کہتے تھے وہ صحیح ہو جائے گا, وہ تو مر گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ بھاگے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پیچھے اور اسرائیل علیہ السلام کو پکڑ کر کے کہا کہ وہ روح جو تو نکال کر کے لایا ہے اس بچے کی وہ مجھے دے دے. اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے, میں تو نہیں دوں گا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے جھپٹا مارا اور ساری روحیں نکال لی. تو جتنے اس دن مرے تھے اس دن سب کے سب زندہ ہو گئے. تو نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیرو پیمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے, جسے مانگتا ہے تو اولیاء سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے, عابد تھے یا نہیں تھے؟ اور معبود کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساجد تھے, مسجود کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ رکوع کے اندر ہے, راکع ہے, لیکن مرکوع کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرنے والے ہیں, سید الانبیاء ہو کر کے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا؟ خدا کے بعد سب سے اونچا درجہ نبی کا ہے. لیکن خدا کے برابر نعوذ باللہ من ذالک, جو بعض بدعتیوں نے یہ شعر بنایا, جو خدا تھا آسمان پر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ بن کر. تو نعوذ باللہ من ذالک, یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر ہو گئے. حالانکہ ایک نبوت دینے والا ہے اور ایک نبوت لینے والا ہے. تو دینے والا اعلیٰ ہوگا یا لینے والا اعلیٰ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہ مالک حقیقی کیسا ہے؟ فرمایا وہ زندہ حقیقی ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اور نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اس کی پلک جھپکتی ہے, نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے. اتنی زبردست قوت والا مالک ہے. فرمایا جب ایسے مالک سے کوئی انسان بے وفائی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں, ہلاک کرنے کے بعد ایک نئی قوم پیدا کروں گا. اور نئی قوم وہ کیا کرے گی؟ فرمایا یحبہم ویحبونا, میں ان سے محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے. یہ اللہ تعالی نے ان کی پہلی نشانی بیان فرمائی کہ جو مجھ سے بے وفا ہو جائے گا, بے وفائی کرے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہلاک کر دوں گا. ہلاک کرنے کے بعد نئی قوم پیدا کروں گا, اور وہ نئی قوم کیسی ہوگی؟ یحبہم ویحبونا, اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم کیوں بیان فرمایا؟ فرمایا اس لیے مقدم بیان فرمایا کہ یہ انسان نطفہ ناپاک سے پیدا ہے, نطفہ ناپاک سے پیدا شدہ ہے, ماں کے گندے حیض سے پیدا شدہ ہے. تو یہ انسان اللہ سے کیا محبت کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین کے نفوس کو خرید لیا. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے قلب کی دل نہیں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین القلب, میں مومنین کے قلب کو خریدتا ہوں یا مومنین کی جان کو خریدتا ہوں, کیونکہ جان اور قلب دونوں پاکیزہ چیزیں ہیں. اور نفس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے, اس کے اندر تو برائیاں ہی برائیاں ہیں اور یہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں کریم ہوں. اور کریم کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ بازار کے اندر وہ جب گھومتا ہے تو جو سب سے خراب سودا ہوتا ہے کریم جا کر کے اس سودے کو خریدتا ہے جس سودے کو کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا. تو کریم کیا کہتا ہے, آ جا تیرا سودا میں خرید لیتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں مومن کا دل نہیں خرید رہا, اس کی جان نہیں خرید رہا, اس کا جسم نہیں خرید رہا, اس کا نفس خرید رہا ہوں. وہ نفس, اس نفس کی تعریف اللہ نے خود بیان فرمائی کہ یہ نفس کیا ہے, نفس امارہ بسو ہے, ہر وقت گناہوں کا تقاضا کرتا ہے, لیکن فرمایا کہ میں اس نفس کا خریدار ہوں. کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ مالوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کے آگے کہ کس جنت کے بدلے؟ فرمایا لا عیب فیہا, اس جنت کے بدلے جس جنت کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. نفس تو سراسر عیب سے بھرا ہوا ہے, نفس سراسر عیب سے بھرا ہوا ہے. اور جنت کیا ہے؟ جنت کے اندر کوئی عیب ہے؟ جنت میں کسی چیز کی کمی ہوگی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اللہ مالوسی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے آگے ایک جملہ لگا دیا, فرمایا لا عیب فیہا, اس جنت کے بدلے جس جنت کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے بدلے انسان کے نفس کو خریدا. فرمایا کس لیے؟ فرمایا کہ میں کریم ہوں, اور کریم وہ ہوتا ہے جو خراب سودا خریدے. ارے اچھا سودا تو ہر انسان خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کریم وہ ہوتا ہے جو خراب سودا خرید لے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اتنی کریم ہے, اتنی کریم ہے کہ وہ ہمارے گندے نفس اور نفس امارہ جو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, دن رات صبح شام گناہ کراتا ہے, پھر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ایمان, تمہارا قلب, تمہارا جسم خریدنے کے لیے نہیں, تمہاری جان کو خریدتا ہوں. اور کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے تمہاری جان کو خرید, تمہارے نفس کو خریدتا ہوں. جو کیا ہے؟ عیبوں سے بھرا پڑا ہے, عیبوں سے بھرا پڑا ہے. کوئی ایک عیب نہیں ہے اس کے اندر, اس نفس کے اندر کوئی ایک عیب نہیں ہے. یہ نفس وہ ہے جس کے اندر عیب ہی عیب ہے. لیکن دادا نے فرمایا کہ کیا ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بے عیب چیز عطا فرمائی کہ تمہیں جنت عطا کر رہا ہوں, اور اس جنت کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا, کوئی عیب نہیں ہوگا اس جنت کے اندر. تو فرمایا کریم وہ ہے. اور پھر یہی اسی بیان کے اندر فرمایا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, مشکا شریف کی روایت کے اندر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ اپنی امت کو اس چیز کی تلقین کیجئے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود, کیا تم اس کا معنی جانتے ہو؟ یہ بھی مشکات کی روایت کے اندر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, عنہما نے, کہ اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا حول ولا قوت, یعنی لا حول یعنی کوئی انسان نہیں بچ سکتا کسی برائی سے, لا حول عن معصية اللہ الا بعصمت اللہ, مگر یہ کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے. یہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس حدیث کی تعریف خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور الا بعصمت اللہ, اور کیا ہے کہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے تب وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے. اس لیے کیا ہے, دعا کے اندر کیا مانگے کہ اللہ گناہ چھوڑنے کی جو آپ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے. دادا نے ایک دفعہ بیان میں یہ دعا ارشاد فرمائی, فرمایا اللہ سے کیا دعا کرو کہ اللہ آپ نے جو گناہ چھوڑنے کی مجھے قوت عطا فرمائی ہے, اس قوت کو استعمال کرنے کی قوت عطا فرما دیجئے. فرمایا قوت موجود ہے لیکن اب اس قوت کو استعمال کرنے کی قوت نہیں مل رہی. یعنی قوت ہے, گناہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اس قوت, گناہ چھوڑنے کی قوت کو استعمال کرنے کی قوت کو استعمال نہیں کر رہا. فرمایا اب کیا ہے؟ اب فرمایا اللہ سے کیا مانگو؟ فرمایا کیا مانگو گے؟ یا اللہ اس گناہ کو چھوڑنے کی قوت کو استعمال کرنے کی قوت عطا فرما دیجئے مجھے، یعنی جو قوت دی ہے اس قوت کو استعمال کرنے کی قوت عطا فرما دیجئے. اور ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے طاقت مگر کیا، الا بعون اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جب تک مدد نہ ہو انسان کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرما کر کے اس بندے پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اسلم عبدی، میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا، میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا، اس نے مجھے میں اپنا رب تسلیم کر لیا اور میرا فرما بردار ہو گیا. اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جمع کر کے اس بندے کے اوپر فخر فرماتے ہیں اسلم عبدی، کہ میرا بندہ میرے بندے نے تسلیم کر لیا. اور آگے دادا نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک معنی اور ہے کہ جب انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ وہ افوض امری الی اللہ، یعنی وہ کیا کہتا ہے یہ اللہ میں نے اپنے تمام کام آپ کے کر دیے، آپ کے حوالے کر دیے. جب بچہ جو ہے پیدا ہو کچھ بڑا ہوتا ہے تو نہ اس کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ پینے کی فکر ہوتی ہے، نہ کپڑے کی فکر ہوتی ہے، نہ اس کو جو ہے بیماری اور صحت کی فکر ہوتی ہے. اس کو پتا ہے کہ میں میرا باپ زندہ ہے، لہذا مجھے کس چیز کی فکر ہے. جب کپڑے گندے ہوں گے ماں خود بلائے گی، پٹکی نہلائے گی، دھلائے گی، صاف کپڑے پہنائے گی اور نکال دے گی. جب بیمار ہوں گا تو باپ دوا لا کر کے دے گا، جب بھوکا ہوں گا تو ماں پکڑ کر کے کھلا دے گی. تو بچہ کیا ہے، بے فکر ہو کر کے رہتا ہے. تو اسی طریقے سے بندہ جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قوی ہو جاتا ہے اور جب وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو کیا مطلب، وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنے تمام کام آپ کے حوالے کر دیے، اور اس کے بعد چین سے سو جاتا ہے. دادا نے فرمایا تو اس کے بعد کیا کرتا ہے، چین سے سو جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے کام کس کے حوالے کیے، اللہ کے حوالے کر دیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، فرمایا کہ میں اپنا غم اور اپنے آنسو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور وہ اللہ وہ کیسا اللہ ہے جو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. ما لا تعلمون، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ میرے سینے کے اندر حضرت یوسف کی جدائی کا جو غم ہے، اس غم کا کسی کو علم نہیں ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، لہذا میں اپنا غم اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور اللہ کے حوالے کر دیا انہوں نے. آج ہم اپنے کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اور غم. حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا، دو لفظ فرمائے گئے، ہم اور غم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یا اللہ ہمیں ہم اور حزن یعنی غم سے بچا. اور حزن کے اندر فرق ہے، ہم اس غم کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر جو انسان کو گھلا کر کے ختم کر دے. تو حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم سے بھی پناہ مانگی جو انسان کو گھلا کر کے ختم کر دے، یعنی ایسا غم لگ گیا کہ جو انسان اندر ہی اندر گھلا جا رہا ہے اس کے اندر. تو فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم، اس کے بعد آگے فرمایا اللہ من الہم والحزن، فی اللہ غم سے بھی پناہ عطا فرمائیے. اور غم کیا ہے، جو ظاہری طور پر غم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کیا ہے، اپنا غم، ہم اپنا غم اللہ کی سپرد کر دیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہماری خود مدد فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ غیر سے خود مدد فرمائیں گے. ایک انسان ہے دین پر چلنا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ میں دیندار بن جاؤں، لیکن کیا ہے، نفس و شیطان راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں. کبھی شیطان خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کبھی نفس بہکانا شروع کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں داڑھی رکھ لوں، کبھی جو ہے نفس و شیطان اس کو بہکانے لگتا ہے، کبھی معاشرہ بہکانے لگتا ہے، وہ کیا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا اللہ میں تمام اپنے معاملات آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ سے مدد اور استعانہ چاہتا ہوں، اپنے نفس و شیطان کے مقابلے کے اندر کیا مطلب، یا اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، کس کے مقابلے میں، اپنے نفس و شیطان کے مقابلے میں، کہ یہ نفس و شیطان، اسی لیے لکھا ہے مفسرین نے کہ شیطان کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، شیطان کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان اللہ کا پالا ہوا کتا ہے۔ دادا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جو بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، وہ اپنا کتا پالتے ہیں، گھر کے باہر کتا بندھا ہوا ہے، اب جیسے ہی کتا انسان کو دیکھتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ انسان کیا کرتا ہے، جواب میں بھونکنا نہیں شروع کرتا، وہ اس کے مالک سے رابطہ کرتا ہے، مالک سے رابطہ کرتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن آپ بیچ میں آپ کا کتا رکاوٹ ہے، لہذا آپ اپنے کتے کو ہٹا دیجئے تاکہ میں آپ تک آ جاؤں۔ تو مالک کیا کرتا ہے، اس کا کوئی خاص کوڈ ہوتا ہے جس سے وہ کتے کو خاموش کرا دیتا ہے اور اس انسان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیتا ہے۔ تو فرمایا تم اگر شیطان کے جواب خیالات کا جواب دیتے رہو گے، تو دادا نے فرمایا مرتے دم تک جوابات ہی دیتے رہو گے، کیونکہ یہ اللہ کا پالا ہوا کتا ہے، معمولی علم نہیں ہے اس کے پاس، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی اس نے صحبت نہ اٹھائی ہو، تو اس کا علم کتنا ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ امام فخر الدین رازی، کیا اللہ ہے بھی یا نہیں، اللہ تعالی ہے بھی یا نہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے مصنف، اتنے بڑے عالم، دادا نے فرمایا جامع المعقولات والمنقولات تھے، فرمایا کہ امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے فوراً ایک دلیل دی، شیطان نے فوراً دوسری دلیل دی، رد کر دیا، امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کا بھی توڑ کر دیا، رد کر دیا اس دلیل کو، امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے تیسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ دادا نے فرمایا کہ امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے 100 دلائل دیے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کے وجود کے اوپر 100 دلائل، آج ہمارے پاس تو ایک نہیں ہے، 100 دلائل دیے، لیکن شیطان ہر دلیل کو رد کرتا رہا۔ یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ کا تعلق تھا ایک بزرگ سے، امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ جب 100 اشکال ہو گئے تو امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی وحدانیت کے اندر اگر ذرا سا بھی فرق آ گیا تو میری بخشش نہیں ہوگی۔ دعا کی کہ اللہ میری مدد فرمائیے، اسی وقت آواز آئی کہ اے امام فخر الدین رازی، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بلا، شیطان کو یہ جواب دے کہ میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ تب امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ نے شیطان سے کہا کہ میں بلا دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، تب شیطان نے کہا کہ تو اللہ کے بندے، تو نے مجھے ہرا دیا۔ تو زیادہ نے فرمایا شیطان سے مت الجھو، اللہ سے رابطہ کرو۔ فرمایا اللہ تعالی نے قرآن کریم کی ابتدا کس سے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا جتنا بڑا کتا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالی نے قرآن کے آغاز میں فرما دیا کہ دیکھو تم اگر مجھ تک آنا چاہو اور یہ شیطان تمہیں بیچ میں گمراہ کرنا چاہے تو تم کیا کرو گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، یہ میرا کتا ہے، میں اپنے خصوصی کوڈ ورڈ سے اس کو سمجھا کر ایک طرف کر دوں گا اور تم مجھ تک آ جاؤ گے، لیکن تم اس کا مقابلہ مت کرنا، اس کے سوالات کے جوابات مت دینا، کیونکہ کیا ہے، اس کے پاس علم بہت ہے، یہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، لہذا تم اس کا مقابلہ مت کرنا، تم مقابلے میں لگ گئے تو تم مارے جاؤ گے، پھر ہلا دے گا ایمان سے۔ ہلا دے گا ایمان سے. بڑوں بڑوں کو ہلا دیا, بڑے بڑے ہل گئے اس سے, تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ بڑوں بڑوں کو اس نے ہلا دیا ظالم نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کے زمانے اس نے دیکھے ہوئے, عبادت کی ہوئی ہے, اور ملائکہ جیسا اس کا نام تھا عزازیل, اس کا عزازیل اس کا نام تھا, جبرائیل میکائیل اسرافیل عزازیل ملائکہ کے نام پر اس کا نام تھا, لیکن جب سجدہ نہیں کیا. لیکن حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دوستو, شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے دوسرا شیطان نہیں آیا تھا. فرمایا شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا, یہی نفس تھا جس نے شیطان کو گمراہ کر دیا, یہی نفس تھا جس نے شیطان کو گمراہ کر دیا. اور خانقاہوں کے اندر اسی نفس کو مارا جاتا ہے, خانقاہوں کے اندر اسی نفس کو مارا جاتا ہے, اسی لڑائی اور اسی کبر. کیونکہ نفس کیا ہے؟ میں کیوں بھائی کسی کے سامنے جھکوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے جھکنے کی؟ کیا ضرورت ہے مجھے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی؟ کیا ضرورت ہے مجھے کسی سے تعلق قائم کرنے؟ میں خود اپنی عبادت سے پہنچ جاؤں گا اللہ تک, مجھے کیا ضرورت ہے جھکنے کی؟ دادا نے فرمایا کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس راستے کے اندر اگر شیخ یہ بتا دے کہ تم فرائض واجبات اور سنت موقعہ کے بعد ہمارا کوئی کام نہیں ہے, تم صرف ہمارے مہمانوں کے لیے چائے بنایا کرو, تو فرمایا یہ راستہ اسی سے طے ہو جاتا ہے. اور اگر شیخ یہ کہہ دے کہ تم وضو خانے کی صفائی کیا کرو, جو بلغم اس میں پڑا وہ صاف کیا کرو, فرمایا اسی سے راستہ طے ہو جاتا ہے. اگر یہ کہہ دے کہ جو نمازی آئے ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرو, تو فرمایا یہ راستہ اسی سے طے ہو جاتا ہے. یہ راستہ ایسا ہے کہ شیخ جو ہمارے استاد جن سے میں نے حفظ کیا, قاری فیاض صاحب, اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمت دل فرمایا, جنہوں نے مجھے حفظ کرایا, قرآن کریم حفظ کرایا, انہوں نے فرمایا کہ وہ مثال دیتے تھے, انہوں نے فرمایا کہ ایک پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو لا کر حفظ کے لیے چھوڑ دیتے تھے استاد کے پاس, کہ اب یہ بچہ جب حافظ لگا جب بھی اس کو لے کر کے جائیں گے. تو استاد کے پاس لا کر ایک بچہ چھوڑ گئے کہ جب یہ حافظ ہو جائے گا تو میں لے جاؤں گا. استاد نے کیا کیا, وہ استاد کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, تو استاد نے وہ بچے کو کھیت کے اندر بھیج دیا کہ بولا, کہا کہ جاؤ بیٹا گندم کاٹو, اور جب گندم کٹ جائے تو تم واپس آ جانا, تمہیں حفظ کرا دوں گا میں. وہ بچہ چلا گیا خدمت کرنے کے لیے, وہاں گندم کاٹی, گندم کے بعد کچھ اور اگانا تھا, وہ اگانے میں لگ گیا, اور ادھر استاد بھی بھول گیا کہ کوئی بچہ آیا تھا. یہاں تک کہ وہ وقت گزر گیا, وقت مقرر پر اس کا باپ آ گیا. اس نے کہا کہ بھائی میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سا بچہ تیرا؟ اس نے کہا جو میں حفظ کرنے کے لیے چھوڑ کر کے گیا تھا. اس نے کہا کہ اس نے دوسرے شاگردوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں استاد جی ایک بچہ آیا تھا, آپ نے اس کو زمینوں پر بھیج دیا, کہا بلا کر کے لاؤ اس کو. اب بلا کر کے لائے, اب دل میں سوچا کہ اگر باپ اس سے امتحان لیتا ہے تو یہ تو کھیتی باڑی کرتا رہا, میرا کیا حال ہوگا؟ تو کہا کہ اچھا میں ذرا اندر سے آتا ہوں. تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اندر گئے اور مصلی بچھایا اور سجدے کے اندر گئے اور رونے لگے, کہا یا اللہ میں نے ساری زندگی آپ کا کلام پڑھایا ہے اور بچوں کو آپ کا کلام بچوں کے سینے میں اتارا ہے, آج یا اللہ میرا نہیں آپ کے کلام کی عزت کا سوال ہے, اس کی عزت اور اس کی عزت کے خاطر میری عزت کو چھوڑ دیجئے, یا اللہ اپنے کلام کی عزت کو باقی رکھ لیجئے. یہ دعا کر کے واپس آ گئے, واپس آ کر کے بچہ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا آپ کا بچہ آپ کے سامنے, جہاں سے پوچھ رہا ہے پوچھ لیجئے. اب جہاں سے باپ پوچھتا وہاں سے بچہ سنانا شروع کر دیتا, تو کیوں, انہوں نے اپنی عزت نہیں مانگی تھی, انہوں نے کیا کہا تھا, یا اللہ تیرے کلام کی عزت کا سوال ہے, کہ کیا کہیں گے کہ اللہ انہوں نے اللہ کا کلام نہیں سکھلایا, تو اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کیا کیا, حفظ قرآن کریم اس کے دل کے اندر اتار دیا. تو دادا نے فرمایا یہ راستہ ایسا ہے کہ اس راستے میں شیخ جو بتلا دے, کہ دیکھو یہ کام کرو، بس اسی کام میں لگ جائے، اسی سے اس کا راستہ طے ہوگا، اپنی طرف سے نہ بتائے کہ میں تو عالم ہوں، حضرت میں تو مفتی ہوں، میں تو عالم ہوں، مجھے جو ہے کیا نام ہے کوئی علمی کام دے دیا جائے، میں علمی کام کرنے کی میرے اندر قابلیت ہے اور دوسرا کام کرنے کی کوئی قابلیت نہیں ہے. نہیں، مجاہدات بغیر مجاہدے کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچا. کاغا سے ہنس کی وہ کرت میں لگی بار، کاغا سے ہنس کی وہ شیخ ابو معالی رحمت اللہ کے ایک مرید تھے بھیکا شاہ، ایک دفعہ نکال دیا شیخ ابو معالی رحمت اللہ علیہ نے، تو برسات کا موسم تھا، بارش ہوئی، چھت ٹپکنے لگی، تو اہلیہ نے کہا کہ وہ بھیکا شاہ جو آپ کا مرید جو ہماری چھت ٹھیک کرتا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا اس کو تو میں نے نکال دیا. کہا کہ اچھا، ایک ہی تو کام کا مرید تھا وہ بھی نکال دیا. کہا میں نے نکالا ہے، تو بلا لے. بلایا، وہ آ گئے، انہوں نے آ کر چھت ٹھیک کر دی. تو شیخ صحن میں کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور یہ چھت ٹھیک کر رہے تھے، یہ شیخ کو دیکھ رہے تھے ترچھی نظر سے. یہاں تک کہ دادا نے فرمایا کہ شیخ کو اچانک جوش آیا، انہوں نے ایک نوالا آگے بڑھا کر کے ان کی طرف بڑھایا، اور بھیکا شاہ کے جیسے ہی وہ نوالا نیچے اترا، ساری نسبت شیخ کی بھیکا شاہ کے اندر منتقل ہو گئی. تب بھیکا شاہ نے کہا، بھیکا معالی پر واریاں دن میں سو سو بار، معالی پر واریاں دن میں سو سو بار، کاغا ہس کی ہو کرت نہ لگی بار. یعنی ہے بھیکا، اگر تو دن میں سو سو مرتبہ بھی اپنے شیخ ابو معالی پر اگر فدا ہو جائے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے تجھے کوے سے ہس چڑیا بنا دیا اور کرت نہ لگی بار، اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگا، زیادہ وقت بھی نہیں لگا. بعض دفعہ ڈانٹتا ہے شیخ، ڈانٹتا ہے، کس لیے؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے، وہ مادہ کیا ہے؟ جاہ کرتا ہے کہ ارے مجھے کیا کرے گا کوئی. تو اگر اس کے اندر للہیت ہے تو وہ کیا ہے؟ خاموشی سے سنتا رہتا ہے کہ شیخ اللہ کے لیے سن رہا ہے. رشتہ کس کے لیے قائم کیا؟ اللہ کے لیے قائم کیا، تو اللہ کے لیے سن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ سنتا ہے اللہ کے لیے. دادا نے فرمایا کہ لندن کے سفر میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی دادا کی، جن صاحب کی موٹر تھی، موٹر خراب ہو گئی، گاڑی چلتے چلتے خراب ہو گئی. وہ گیریج میں لے گئے، گیریج میں لے جا کر کے انہوں نے کہا میکینک سے کہ بھائی یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کا چل نہیں رہی. اس نے کہا اچھا. اس نے دیکھا ادھر ادھر، گیا ہتھوڑی لے کر کے آیا، اور لا کر کے ایک جگہ اس نے ہتھوڑی ماری، گاڑی اسٹارٹ کی، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. اس نے کہا لاؤ 10 پاؤنڈ. اس نے کہا ایک ہتھوڑی مارنے کے 10 پاؤنڈ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ہتھوڑی مارنے کے 10 پاؤنڈ نہیں ہے، یہ 10 پاؤنڈ اس چیز کے ہیں کہ ہتھوڑی مارنی کس جگہ ہے، ہتھوڑی مارنی کس جگہ ہے. تو شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا کب ہے، شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا کب ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک شخص کو ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اس نے پاجامہ نیچے تھا، حضرت نے فرما دیا، اس کو ٹوک دیا ریلوے اسٹیشن کے اوپر کہ میاں دیکھو یہ پاجامہ تخنا ڈھاکنا حرام ہے، اور جتنا حصہ تخنے کا چھپے گا اتنا حصہ جہنم کے اندر جلے گا. تو اس نے کہا ارے یہ سب مولویوں کی باتیں، کہاں کہاں سے پتہ نہیں حدیثیں اٹھا کر کے لے آتے ہیں. تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے توبہ کی، کیونکہ پہلے یہ شخص خالی فاسق تھا، صرف فاسق تھا، لیکن اس نے جیسے ہی اسلام کا مذاق اڑایا اب یہ انسان کافر ہو گیا. فرمایا کہ میں نے کچے توے کے اوپر روٹی ڈال دی، کچے توے کے اوپر روٹی ڈال دی جو روٹی بھی نہ پک سکی. تو فرمایا پھر میں نے توبہ کی کہ اتنی جلدی کسی کو نصیحت نہیں کروں گا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لوں کہ اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے یا نہیں. جب صلاحیت پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد نصیحت کروں گا. یہ خود حضرت حکیم الامت نے اپنے مواز کے اندر لکھا ہے، اور میں نے دادا سے اپنے کانوں سے سنا ہے. کہ شیخ کو جب ڈانٹنا چاہیے کہ جب مرید کے اندر، دادا نے فرمایا جب مرید کو شیخ کی ڈانٹ چپاتی سے زیادہ چپت شیخ کی اچھی لگنے لگے تب اس کو ڈانٹے، ورنہ کچا مرید ہوگا بھاگ جائے گا، وہ کہے گا ایک آپ ہی تھوڑی دنیا میں شیخ ہیں، ایک دنیا میں کوئی آپ ہی تھوڑی شیخ ہیں، اور بہت سارے شیخ ہیں ہم ان سے تعلق قائم کر لیں گے. لیکن جو سچا عاشق ہوگا، حضرت خواجہ صاحب کو ڈانٹا حضرت حکیم الامت نے، خواجہ عزیز الحسن صاحب مجوب رحمۃ اللہ علیہ، ڈپٹی کلیکٹر باہر گاڑی کھڑی ہوئی، ڈرائیور کھڑا ہوا، حضرت حکیم الامت کو غصہ آ گیا کہ خواجہ صاحب نے غلطی کی تھی، اسی وقت نکال دیا خواجہ صاحب کو. فرما خواجہ صاحب خانقاہ سے بستر اٹھائیے اور نکل جائیے ابھی. خواجہ صاحب نکل گئے. اسی وقت خواجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ایک موقع دے دیجئے ابھی، یہ خواجہ صاحب اسی وقت نکل گئے اور باہر جا کر فٹ پاتھ پر بستر رکھ دیا اور ایک شعر لکھا، اور وہ شعر لکھ کر حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری. بھگانے کی حکومت ان کی تھی، انہوں نے بھگا دیا، نہ بھاگنے کی حکومت میری ہے، میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پر. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت حکیم الامت نے بلایا کہ بھائی بلا کے لے آؤ خواجہ صاحب کو. پھر بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا. تو دادا نے فرمایا کہ بعض دفعہ ڈینٹ نکالنے، ڈانٹ شیخ کیوں ڈانٹتا ہے؟ ڈینٹ نکالنے کے لیے ڈانٹتا ہے. جو مرید کے اندر آڑے تیڑے ڈینٹ پڑ گئے ان کو سیدھا کرنے کے لیے ڈانٹتا ہے. اب مرید سمجھے کہ شیخ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا. شیخ تیرے پیچھے نہیں پڑا، اگر اللہ کے لیے شیخ کیا ہے تو شیخ ڈانٹے گا. جب غلط کام کرے گا انسان تو شیخ ڈانٹے گا. لیکن کیا ہے، شیخ ڈانٹتا بھی کس کو ہے؟ کیا آپ سڑک پہ چلتے ہوئے ہر بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں؟ بولو بھائی. سڑک پر ایک بچہ شرارت کر رہا ہے جو آپ کا بچہ نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کیا آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں؟ ابھی مٹی کیوں کھیل رہا ہے؟ کان کے نیچے ابھی دوں گا رکھ کر کے. آپ بولتے ہیں مٹی کھیل رہا ہے، کھیلنے تو میرا بچہ تھوڑی ہے یہ. لیکن آپ کا بچہ اگر مٹی کھیل رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اسی وقت اٹھائیں گے اور ایک کان کے نیچے دیں گے، مٹی کھیلتا ہے چل گھر کے اندر چل، اس کا ہاتھ دھلائیں گے صاف کرائیں گے. تو دادا نے فرمایا شیخ بھی اس کو ڈانٹتا ہے جس کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناز و نخرے برداشت کر لے گا. فرمایا شیخ بھی اس کو ڈانٹتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ جو ناز و نخرے برداشت کر لے گا. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجلس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. کیونکہ جب انسان کے دل میں یہ ایک انسانی جذبہ ہے کہ جب انسان کے دل میں چاہے فانی عشق ہو چاہے حقیقی عشق ہو، جو عشق انسان کے دل میں آ جاتا ہے پھر انسان دنیا کی پرواہ نہیں کرتا. آپ دیکھیں کسی انسان کو اگر کسی لڑکی سے عشق ہو جائے، وہ انسان اس سے بات کر رہا ہو فون کے اوپر، تو آپ کو اس کے حرکات و سکنات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان، یہ شخص اس وقت یہاں نہیں ہے. اس کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اس کے پاس سے کوئی گزر جائے اس کو پتہ نہیں، اس کے پاس سے دنیا کا کوئی اس کا باپ گزر گیا اس کو پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ وہ ایک غیر معروف محبت کے اندر گرفتار ہے. دادا نے فرمایا جو حقیقی محبت میں، اللہ کی محبت میں گرے تو ان کو کہاں علم ہوگا؟ وہ تو یہ تو عشق حقیقی ہے، وہ فانی عشق ہے. ایک دن بڑھاپا آئے گا، وہ بوڑھی ہو گئے، یہ بوڑھے ہو گئے، اب کیا ہوا؟ عشق کے قصے اور کہانیاں سب ختم، نہ ان کے منہ میں دانت نہ ان کے منہ میں دانت، نہ اب دونوں لاٹھی لے کر کے چل رہے ہیں، اب سارے عشق و محبت کی کہانیاں ختم ہو گئی، لیکن دادا نے فرمایا اللہ کا عشق ایسا ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ جولانی جولانی رہتی ہے، جتنا انسان بوڑھا ہوتا جائے اللہ تعالیٰ کا عشق کہیں زیادہ قوی ہوتا جاتا ہے. کیوں قوی ہوتا ہے؟ فرمایا شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تیز ہو جاتی ہے. دادا نے فرمایا شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے، اس کا نشہ اتنا ہی تیز ہو جاتا ہے. فرمایا اس لیے اللہ والے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھٹپوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ حضرت ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ فرمایا حضرت ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، جب آپ بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل پھٹ جائے گا. کیوں؟ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا عالم عجیب عالم تھا عشق کا. میں عشق بڑی 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 چیزیں سکھلا دیتا ہے، آداب عشق سکھلا دیتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے. اللہ والوں کی نظر کہاں تک ہوتی ہے. وقت بھی کم ہے اس لیے جلدی سے یہ واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. نکاح پہلے ہی لال پرچی دکھلا دیتے ہیں سلیم صاحب، جیسے ٹرین چلنے والی ہوتی ہے، ابھی سائرن نہیں بجا ہوتا تو جو وہ ہوتا ہے وہ ہری جھنڈی دکھلانا شروع کر دیتا ہے، تو ڈرائیور کو کرتا ہے مجبوراً جو ہے ہارن بجانا پڑتا ہے. تو سلیم صاحب جو ہے ہمارے یہ نکاح کا فارم دکھا کر کے بتلا دیتے ہیں کہ وقت کم رہ گیا. تو فرمایا کہ میں نے حضرت مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو استاد تھے ان کے ساتھ آم کھایا. آم کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں یہ آم کے چھلکے باہر پھینکاتا ہوں. اٹھانے لگا تو حضرت نے پکڑ لیا ہاتھ. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں آم کے چھلکے پھینکنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، لہذا آج تمہیں میں چھلکے پھینکنے کا طریقہ بتلا دیتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت چھلکے پھینکنے کا طریقہ یہ کون طریقہ ہے؟ حضرت نے چھلکے اٹھائے ایک تھیلی کے اندر ڈالے اور باہر نکلے، کچھ دور گئے پانچ چھ چھلکے ایک گھر کے آگے ڈال دیے، پھر کچھ دور گئے پھر پانچ چھ چھلکے اور کچھ گٹھلیاں وہاں ڈال دی، اس طرح کچھ دور دور جاتے رہے اور ڈالتے رہے، واپس آ گئے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یہ وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ تر سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کے اندر سب غریب لوگ رہتے ہیں، اگر سارا چھلکا میں اپنے گھر کے سامنے ڈال دیتا تو صبح کو اٹھ کر کے یہ لوگ دیکھتے تو ان کے دل کے غم ہوتا کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی آم کھاتے، اس لیے میں نے تھوڑا تھوڑا سب کی جگہ ڈال دیا تاکہ جب یہ اٹھ کر کے صبح دیکھیں گے تو کہیں گے یار دیکھو اس نے بھی آم کھایا، 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 چلو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو ہم بھی کھا لیں گے. پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی تھی کہ میں نیا مکان بنا سکتا تھا، لیکن اس لیے نہیں بنایا کہ میں ایسے محلے میں رہتا تھا جہاں غربا رہتے تھے، لہذا میں لیپا پوتی کر کے اپنے اس مکان کے اندر گزارا کرتا تھا کہ کہیں غریبوں کا دل نہ ٹوٹ جائے. یہ اللہ والے. پھر اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی، آج ان کا بلایا لگایا ہوا پوری دنیا کے اندر آج اس کا فیض پھیل رہا ہے. تو دوستو یہ ہے اللہ، اللہ والوں کی صحبت سے یہ ملتا ہے. تو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو انشاءاللہ پہ بیان ہوگا، ورنہ اتوار کو ہر اتوار کو بعد مغرب تا عشاء سندھ بلوچ کے اندر والد صاحب نے، جو میرے والد بھی ہیں اور میرے شیخ بھی ہیں، انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم وہاں بیان کیا کرو، تو انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا، ورنہ اگلے جمعے کو پھر یہاں ہوگا. یہاں کی ڈیوٹی دادا نے لگائی تھی اور وہاں کی ڈیوٹی بابا نے لگائی. یہاں دادا نے بٹھایا تھا، وہاں بابا نے بٹھایا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے یہ بہانے، ورنہ قبول اگر اللہ نے نہ کیا تو بیٹھنا بیکار ہے. اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو چھوٹا سا عمل بھی انسان کے لیے قابل نجات ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، شرط قبولیت عطا فرما دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بنا دے. جتنے آنے والے حاضرین و حاضرات ہیں اللہ سب کو صاحب نسبت بنا دے اور ہم سب پر اپنا فضل خاص فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی دو نکاح آج نجم دلشاد جن کا نکاح ہے وہ آگے آپ آگے تشریف لے آئے. محمد طاہر جلدی آگے آ جائیں. ایک صاحب نے لکھا اللہ تعالیٰ پریشانیاں جلد سے جلد دور فرما دے. ایک صاحب نے لکھا میری والدہ کو فالج ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. عبد الرشید خان بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے معین صاحب بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے پر سایہ ہے اللہ تعالیٰ اس سایہ کو دور فرما دے. تینوں قل کی پابندی کریں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مخلوق کی محتاجی سے نکال کر اللہ تعالیٰ اپنا محتاج بنا لے. آمین. طاہر زمان ان کا نکاح ہے. دلہن کا نام ہے سلمہ بنت عنایت اللہ اور دلہن کی طرف سے وکیل عنایت اللہ جہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا دے. عنایت اللہ ٹھیک. دلہن کی طرف سے وکیل لطیف الرحمن جہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا دے ٹھیک. واحد اللہ اور گواہ ہے محمد ریاض محمد سراج. اچھا سارا نیا موقع دے نا. نجم دلشاد دلہن کا نام ہے اسما صلاح الدین. وکیل ہے جلال الدین. اچھا وکیل اور دوسرے وکیل ہے عمیر احمد محمد دلشاد. اچھا عدیل احمد صدیقی. مہر 50,000 روپے بصورت زیور نقد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بات خطبہ مسنوعہ کے طاہر زمان ول بیت اللہ ان کا نکاح سلمہ بنت عنایت اللہ بوکالت عنایت اللہ لطف الرحمن واحد اللہ بشہادت محمد ریاض محمد سراج. مہر 70,000 روپے سکہ رائج الوقت نقد. محمد طاہر زمان میں نے آپ کا نکاح سلمہ بنت عنایت اللہ سے کیا. کیا آپ نے ان کو نکاح میں قبول کیا؟
جی میں نے قبول کیا.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. نجم دلشاد والمحمد دلشاد ان کا نکاح اسماء صلاح الدین بنت محمد صلاح الدین بوکالت جلال الدین امجد یار خان خیر احمد اور بوکالت محمد دلشاد عدیل احمد صدیقی. مہر 50,000 روپے بصورت زیور. کل مہر معجل یعنی نقد. نجم دلشاد میں نے آپ کا نکاح اسماء صلاح الدین بنت محمد صلاح الدین سے کیا. کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی قبول کیا.
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. اللهم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیے. یا اللہ رحم و کرم فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ یہ دو نکاح جو سنت کے مطابق ہوئے, یا اللہ ان دونوں نکاحوں میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے. دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما دیجیے. نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر ان دونوں خاندانوں کو ہمیشہ خوشیاں دکھا, ہر قسم کے غموں سے بچا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو دین کی باتیں ہوئی ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین و حاضرات, یا اللہ کسی ایک کو محروم نہ فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان علیک البلاغ, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.